وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
وآتينا موسى الكتاب, اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, کون سی؟ تورات. وجعلناہ, اور بنایا تھا ہم نے اس کو یعنی کتاب کو, ہدن ہدایت کا ذریعہ, کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے. یعنی کتاب موسیٰ تورات ہدایت کا ذریعہ تھی, لیکن ایک خاص قوم کے لیے, جبکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے, ہدل للناس. اور اس کتاب میں لوگوں کو کیا تلقین کی گئی تھی؟ اللہ تتخذو, کہ نہ تم بناؤ, من دونی, میرے سوا, وکیلا, کوئی کارساز, یعنی اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز اور مددگار نہ سمجھو. وکیل کا لفظ واو کاف لام سے ہے, وہ جس کو مددگار سمجھ کر انسان اپنے سارے امور معاملات اس کے سپرد کر دے, اسے اپنے معاملات کا مالک و مختار بنا دے. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا, اور اس میں خاص تاکید کیا کی کہ اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کو اس کتاب کے دیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے, مثلا سورۃ الانعام 154 میں آتا ہے, ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. اور پھر یہ کتاب الواح میں لکھی ہوئی تھی, پتھر کی تختیوں پر انگریو تھی. وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھی ایک تفصیلی کتاب بنایا تھا, لیکن حاملین کتاب نے اس کتاب کے اندر بہت سی تحریفات کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر کو منتخب کر کے اس کے پاس انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی, جسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہدایت کا اصل نقطہ کیا تھا, توحید, اللہ کو وکیل ماننا, کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ سب کچھ وہی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا سورۃ المزمل میں, بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اور سورۃ التوبہ میں کیا کہا گیا آخری آیت میں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور مشکل وقت میں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرے انسان, کیا پڑھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اور قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کا سبق دیا گیا. سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا 58 میں, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس رب پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے, جو کبھی نہیں مرے گا. اور سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 11 اور 12 میں کہ پیغمبروں نے کیا کہا, وما لنا الا نتوکل علی اللہ, کہ کیا ہے ہم کو کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں. تو تورات کا پیغام انسانیت کے نام کیا تھا؟ کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو, سارے معاملات اللہ کے حوالے کرو. یہ کب ہو سکتا ہے کہ انسان سارے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرے؟ یہ کیفیت انسان کے اندر کب آتی؟ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے, اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کی قدرت اور اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی. جب آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ کہ آپ ہر مشکل وقت میں اسی کی طرف رجوع کریں گے. تو توکل کے لیے کیا چاہیے؟ حقیقی معرفت, سچی پہچان اللہ کی. یہ توکل ایسی چیز نہیں کہ جو آپ زبانی کلامی کہتے رہے نہیں میں اللہ پہ توکل کرتے، نہیں، ایک دل کی کیفیت کا نام، اللہ پہ ایسا اعتماد اور یقین کہ میں نے اس کو تھام لیا اب وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور جتنا زیادہ اس کی قدرت کا یقین ہوگا اسی قدر توکل میں پھر اضافہ ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اس پر بھروسہ کرے۔ اگر اللہ پہ توکل نہ ہو تو اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور اس کتاب کا سبق یہ تھا کہ بس صرف اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی پوری کتاب کا جو سبق ہے وہ توکل میں بتایا جا رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر توکل ہی کے ذریعے کیوں عبادت ہو سکتی، توکل کے بغیر اللہ کی وحدانیت یا اللہ پر ایمان یا اللہ کی اطاعت اور عبادت کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان جب اللہ کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کے اندیشے اور خوف اور خطرے لاحق ہوتے، پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اچھا اگر میں اللہ کی بات مان لوں اور یہ حرام کام چھوڑ دوں، یہ غلط چیز چھوڑ دوں، تو پھر میرا بنے گا کیا، میں کیسے سروائیو کروں گا، یا یہ کہ میں اللہ کے رستے میں نکلوں گا فلاں میری مخالفت کرے گا، فلاں مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا، پھر تو میرا دنیا میں گزارا ہی مشکل ہے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ پھر اطاعت کرے گا اللہ کی؟ عبادت کر سکے گا؟ بات مان سکے گا؟ نہیں مان سکے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا اس بات سے کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے حق بات کر دی تو میرا یہ دنیا کا فائدہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور اسی طرح کے بہت سے خوف خطرے اور اندیشے۔ خود آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی وہ کیسی مخالفت کا دور تھا، تو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کیسے کیسے خطرات لاحق تھے۔ آج تو ہم اللہ کی بات کرتے ہیں کھلے عام، کوئی نہیں پوچھتا، آپ جتنی مرضی اللہ کی عبادت کریں، لیکن مکہ کے وہ حالات جس میں یہ سورت نازل ہوئی، اس میں اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ کہنا بہت مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا، شدید مخالفت تھی۔ اور جسے پچھلے دنوں آپ کو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور ان سب کے حالات بتائے گئے، تو یہ سب کیا تھا؟ ان سب کو کس بات کی سزا دی جا رہی؟ حضرت سمیہ کو کس بنیاد پہ شہید کیا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر۔ بلال کو کیوں ستایا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر۔ تو بات یہ ہے کہ ان سب کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات میں کیا تھا؟ ایک تسکین تھی، ایک تثبیت قلب تھی۔ اور خلاصہ اور سبق یہ ہے، اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ توکل کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ اپنے سارے معاملات پھر اللہ پہ ڈال دیں، اس کے سپرد کر دیں اور اس پر بھروسہ کر کے قدم بڑھائیں۔ جو اس پہ بھروسہ کر لیتا وہ ہر طرح کے خطرات میں کود پڑتا ہے۔
ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا۔
ذریت، اس سے پہلے یا محذوف ہے، یا ذریت، ذریت اے اولاد، ذریہ کی تفصیل پیچھے پڑ چکے، اشارہ بنی اسرائیل کی طرف۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے بنی اسرائیل تم اولاد ہو کس کی؟ ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کس پر؟ کشتی پر۔ کب؟ جب طوفان آیا تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ بہت کم تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، آپ کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ سورۃ مریم 58 میں آتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، کیونکہ آئندہ نسل انسانی نوح علیہ السلام ہی سے چلی۔ تو اے بنی اسرائیل، تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کون تھے نوح؟ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندے تھے بہت زیادہ شکر گزار۔ تو تمہیں بھی کیا ہونا ہے؟ بہت زیادہ شکر گزار۔ اور بہت زیادہ شکر گزار انسان کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہو اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کو پہچانتا اور مانتا ہو۔ یہ پوری سورۃ النحل کا موضوع تھا۔ تو پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری پڑھی اور اس کے بعد یہاں ابنو علیہ السلام کے شکر گزار ہونے کی بات. اور شکور کون سا وزن ہے؟ پعول کا. پعول کس کا وزن ہے؟ مبالغے کا. بہت زیادہ شکر کرنے والے, یعنی ایک ہوتا عام شاکر شکر گزار, اور جب شکور ہو تو اس کا کیا معنی؟ بہت ہی زیادہ شکر گزار, قدم قدم پر, لمحے لمحے اللہ کے شکر گزار. تو اے بنی اسرائیل, تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا, یعنی ان کی اولاد ہو, اور نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے.
وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا.
وقضینا الی بنی اسرائیل, اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا بنی اسرائیل کی طرف. اور قضا الہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ بتانا. قضا الہ کا کیا معنی؟ کسی کو بتانا, خبردار کرنا, خبر دینا, اور وضاحت کے ساتھ بتا دینا. ویسے تو قضا کا معنی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنا, تو فیصلہ بھی کیا کیا جاتا ہے؟ چھپا کے تھوڑی رکھا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے. تو قضا الہ ہم نے بتا دیا تھا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. کہاں بتایا تھا؟ فی الکتاب, کتاب میں. اور کتاب سے مراد یہاں تورات ہے. کیا بتا دیا تھا؟ لتفسدن, البتہ تم ضرور فساد کرو گے. اے بنی اسرائیل, تم ضرور با ضرور فساد کرو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو آئندہ کے سب حالات پتا. فی الارض, زمین میں. اور زمین سے مراد یہاں ارض شام ہے, یعنی فلسطین. اور فساد سے مراد دینی بگاڑ, کہ اے بنی اسرائیل, تمہارے اندر دینی بگاڑ آئے گا. مرتین, دو بار, یعنی بہت بڑا فساد. یہ دو بار کون سے تھے؟ اس میں مفسرین نے بہت سی آراء ظاہر کی, لیکن عام طور پر مفسرین جس طرف گئے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا موقع جب انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا, اور دوسرا موقع جب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا, اور یہ رائے ہے کشاف کی, مفسر. اور یہ وہ مواقع ہیں کہ جب انہوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا, تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا, کیونکہ کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل قوم میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب وہ اصل پیغام کو پیٹ پیچھے ڈال دیتی, بھلا دیتی. نہیں, کوئی بھی امت کب فساد کا شکار ہوتی ہے؟ اور فساد سے کیا مراد؟ اخلاقی خرابیاں, آپس کی لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فساد. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اصل چیز بھول جاتی, اصل کرنے کا کام چھوٹ جاتا ہے. تو ہم نے بتا دیا تھا کہ تم ضرور با ضرور فساد کرو گے زمین میں دو بار. اور آپ دیکھیے کہ کس قدر فساد کے انبیاء تک کو قتل کر ڈالا انہوں نے, جس کی تفصیلات آپ پیچھے پڑ چکے. جو انہیں خیر کی بات بتاتا اسی کا خاتمہ کر دیتا. وَلَتَعْلُنَّ, اور البتہ تم ضرور چڑھ جاؤ گے. تعلو کا لفظ جو ہے نا علو سے ہے, عین لام واو, اور مراد ہے سرکشی کرنا. تم ضرور سرکشی کرو گے. علو ون, سرکشی. کبیرہ, بڑی. اور اس سے کیا مراد ہے سرکشی سے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا اور بندوں پہ ظلم کرنا. تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی, اور اس تورات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم زمین میں اس کتاب کو چھوڑ کر, بھول کر فساد کرو گے. اور اس کی تفصیلات بہت سی کتابوں میں ملتی ہیں جن میں جانے کا اس وقت موقع نہیں. مثلا پرانے عہد نامے میں, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, زبور, یسعیاہ, یرمیاہ اور حزقیل کی کتابوں میں تفصیلات ہیں. اور اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں لوقا وغیرہ کی انجیلوں میں تفصیلات موجود ہیں, متا اور لوقا میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی, یعنی وہاں تک لے گئے تاکہ آپ کو نشانیاں دکھائی جائیں, پچھلی قوموں کی تاریخ دکھائی جائے, تاریخی مقامات دکھائے جائیں, اور خاص طور پر وہ نشانی جو بیت المقدس سے متعلق ہے. اور وہ کیا نشانی تھی؟ کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی کتاب چھوڑی تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا, اور کس علاقے میں ہوا, اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ جو بھی قوم مثلا ہم لوگ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے بھولیں گے تو ہمارے اندر بھی وہی اخلاقی زوال آ جائے گا جو کہ اب نظر آتا ہے. جس مقام اور جس سٹیج تک ہم پہنچ گئے بالکل واضح آبیس ہے. پچھلی اقوام نے بھی ایسا ہی کیا اور آئندہ بھی جو ایسا کرے گا, یعنی اللہ کی کتاب کے حقوق جو قوم بھی نہیں دے گی اس کے اندر یہ فساد اور یہ سرکشی اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہے گا.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پھر جب آ گیا ان دو میں سے پہلے وعدے کا وقت. پہلے وعدے سے مراد یہاں فساد کا پہلا موقع. بعثنا علیکم, بھیجے ہم نے تم پر, عباد لنا, بندے اپنے, عام بندے. اشارہ ہے 586 قبل مسیح کے اس واقعے کی طرف جس میں بابل کے حکمران بخنصر نے بنی اسرائیل کی تباہی کی, اور قتادہ نے کہا کہ جالوت اور اس کا لشکر مراد ہے. بعثنا علیکم عباد لنا, ہم نے اپنے بندے تم پر بھیجے. بعث الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نبی بنا کے بھیجنا, اور بعث الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس کسی کو بطور سزا بھیجنا. نبوت جو ہے وہ رحمت کی علامت ہے, بعث الہ, اور بعث الہ کیا ہے؟ سزا کی علامت, یعنی تمہیں سزا دینے کے لیے, مزہ چکھانے کے لیے, اس فساد اور ظلم کے نتیجے میں شامت لانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے بندے بھیجے. یعنی ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے نا. اولی بأسن, قوت والے. بأس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت, زور, شدت, خوف, عذاب, جنگ. تو بأس اور بأسا میں کیا پایا جاتا ہے؟ سختی, ناگواری. تو اولی بأسن, بہت جنگجو قسم کے لوگ بھیجے, بہت سخت ظالم قسم کے لوگ. شدیدن, سخت. فجاسو, تو وہ گھس گئے. جاسو کا لفظ جو ہے جیم واو سین سے ہے, کسی چیز کے درمیان تک جا پہنچنا, کسی چیز کی طلب میں انتہا کو پہنچنا, فساد اور لوٹ کے لیے گھروں میں گھس جانا. تو جاسو, وہ گھس گئے. خلال الدیار, خلال خلل کی جمع, درمیان, بیچ. خلل اندازی کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا آپ, خلل. اور دانتوں کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خلال. اور وضو کرتے وقت مرد حضرات داڑھی کو دھوتے نہیں بلکہ اس کا خلال کرتے, اسی طرح انگلیوں کا بھی خلال کیا جاتا. تو خلل کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ کے وقفے, یعنی اندر جانے کے لیے. تو خلال درمیان یا بیچ میں, ادیار, دیار دار کی جمع, گھروں کے بیچ میں, یعنی آبادیوں میں گھس گئے, تمہارے علاقے میں آ کر تمہاری شامت لائے, لوٹ مار کی انہوں نے. وکان وعدم مفعولا, اور تھا ایک وعدہ کیا ہوا. مفعول یعنی وہ چیز جو ہو گئی, ہونے والی چیز تھی اور یہ ہو گیا. اور اس کے بارے میں ہم تاریخ میں تفصیلات پڑھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد, ان کے پاس کتاب بھی تھی اور فرعون سے انہیں نجات ملی تھی, اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ جب فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ میدان تی میں آئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا بنا دو, ایسا ہی بت چاہیے ہمیں. انہوں نے ان کو سمجھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا اور وہاں کتاب دی. پیچھے سے بنی اسرائیل میں جو سامری شخص تھا اس نے بچڑا بنا کے لوگوں کو اس کی عبادت پہ اکٹھا کر لیا. ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہ مانے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور شدید غضبناک ہوئے. اس کی ساری تفصیلات اب قریب انشاءاللہ سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیل آئیں گی کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے ہوا. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ 40 سال تک اس میدان تی میں گھومتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس دوران اٹھا لیا. اصل میں جب یہ مصر سے نکلے تھے تو جانا تو ان کو واپس اپنے علاقے میں تھا نا, جو فلسطین کا علاقہ تھا یا جہاں سے یہ گئے تھے مصر کی طرف, لیکن بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا یہ داخلہ جو تھا اس وقت اس بستی میں مؤخر ہو گیا. اور جب انہیں کہا گیا کہ وہاں پر داخل ہو جائے تو بھی انہوں نے کیا کہا, موسیٰ علیہ السلام سے, اذا بنت و ربو کا فقاتلا انا ہا ہنا قائدون, کہ وہاں تو بہت سخت قسم کے لوگ ہیں, ان فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلہا, بہت ظالم لوگ ہیں وہاں اور ہم وہاں ہرگز نہیں جا سکتے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہوئے, پھر ان کے جو شاگرد تھے اور وہ بھی پیغمبر بنے, یوشع بن نون کی قیادت میں یہ قوم وہاں داخل ہوئی. بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد ان کو اپنا علاقہ واپس ملا, رہنے بسنے لگے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے پاس کتاب ہدایت تھی, یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنتے, لیکن ان کے اندر سے وہ جو شرک کی خو تھی یا وہ جو غلامی کے سال انہوں نے گزارے تھے یا مصریوں سے جو مشرکانہ رسمیں ان کے آبا و اجداد کے رگوں پیر میں بس گئی تھی, کچھ ان کا اثر اور کچھ ویسے بھی اللہ کی کتاب کو بھولنے کی وجہ سے پھر ان کے اندر شدید قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں, اور وہی فساد جس کا ذکر پیچھے آتا ہے, یعنی دینی بگاڑ پیدا ہوا. اس دینی بگاڑ کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے آ کر ان کے اوپر اپنا تسلط پہلے قائم کیا, یعنی ظلم و ستم اس طرح نہیں کیا کہ ان کے اندر داخل ہو جائے, آ کے ان کو قبضے میں لے لیا. اور انہی کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص ان پر نمائندہ بنایا اپنا, یعنی یہود میں سے ہی ایک شخص کو ان کا ذمہ دار بنایا. ایسے ہی نا جسے جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی تو بعض اوقات وہاں کے لوگ اور بعض اوقات برطانیہ سے لوگ جاتے تھے گورنر بن کر. اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں پر بس ایک طرح سے غلامی کا ایک نیا دور ہی تھا, لیکن اس سے زیادہ نہیں کچھ تھا. اب ہوا یہ کہ یہود نے اس چیز کو ایک دوسری قوم کی جو حکومت تھی یا اس کے ماتحت آنے کو اپنی ذلت سمجھا اور ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اب ہوا یہ کہ ان کے اندر ایسے شاعر اور ایسے قصہ گو خطیب اور ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قوم کو خوب بھڑکایا اور کیا کہا کہ یہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہے اور ظلم ہے کہ تمہارے اوپر ایک غیر قوم نے قبضہ کر لیا. ان کے جو پیغمبر تھے اس وقت کے, جن کا نام یرمیاہ بتایا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹے لیڈر ہیں اور تمہیں اس وقت فریب دے رہے ہیں, تم ان کی باتوں میں نہ آؤ, اور جو تمہاری اس وقت کمزوری کی حالت ہے اور آپس میں ظلم اور فساد اور جھگڑوں کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں تم بابل کے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو صبر سے بیٹھو. لیکن لوگ نہیں مانے, انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو مقابلہ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ مکہ کے دور میں مسلمان جب کمزور تھے تو انہوں نے کیا کیا, بار بار کس چیز کی تلقین تھی, صبر کرو, اللہ کی مدد آتی ہے تقوی اور احسان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے صبر کیا, حد درجہ کے ظلم و ستم ہوئے لیکن کسی نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی. تو جب ایک قوم کمزوری کی حالت میں ہوتی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوتی تو اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ صرف نعرے بازی نہیں ہوا کرتا, صرف احتجاج سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی کسی نسلی فخر اور قومی فخر کے ذریعے کوئی قوم کامیاب ہو سکتی. اس دنیا کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا, اور قانون یہ ہے کہ جو کام کرے گا, جو محنت کرے گا, جو اپنے کاموں میں سچا ہوگا, وہ دنیاوی اعتبار سے خواہ وہ کوئی ایمان رکھتا یا نہیں, وہ کامیاب ہوگا. لیکن جو ظلم و ستم کرے گا, فساد کرے گا, تو خواہ وہ کوئی سو کارڈ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ کامیابی کے لیے اللہ نے کچھ شرائط رکھی جو کل ہی آپ پڑھ چکے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے کیا پڑھا, انہ من یتقی و یصبر, جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ محسنین کا اجر نہیں مارتا. اور کل کیا پڑھا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اور چار دفعہ صبر کی تلقین. بہرحال پیغمبر نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو, لیکن لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور ایسے لوگوں کی باتوں میں آ گئے, ایسے لیڈرز کی باتوں میں آ گئے جنہوں نے ان کو بخت نصر کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ ہم تمہاری بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی کہ ہم تمہاری حکومت نہیں مانتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بادشاہ سخت غضبناک ہوا، اس نے آ کر ان پر حملہ کیا اور ان کو مکمل شکست ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا ہزاروں کی تعداد میں اور ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ ڈھا دی گئی اور کتاب جلائی گئی، اور ان کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے لے جا کے بابل میں قیدی بنا لیا گیا۔ یعنی کچھ کو مار دیا گیا، کچھ کو قید کر لیا گیا، عبادت گاہ ختم کر دی گئی اور مکمل طور پر یہ وہاں سے ختم ہو گئے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، یہ آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بَعَثْنَا، ہم نے بھیجے تھے، وہ تم چنے ہوئے تھے، کتاب کے حامل تھے، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہمارا قانون حرکت میں آیا، بظاہر کیا نظر آ رہا تھا کہ ایک غیر قوم ان پہ مسلط ہو رہی ہے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے اس قانون کے تحت ہوا۔ کیا قانون؟ کہ جب بھی آسمانی کتاب کی حامل کوئی قوم اس کتاب کو چھوڑے گی، اللہ کی نافرمانی کرے گی، فساد کرے گی، تو پھر غیر قومیں اس پہ مسلط ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، ایک سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کرے گا تو نہ صرف یہ کہ آخرت کی کامیابی ہوگی بلکہ دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہوگی، ورنہ تمہیں جابر قوموں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ تمہارے فیصلے کریں گے، وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی قانون کا ذکر کر رہے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا، عِبَادًا لَّنَا کا عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَار وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ کتنی ملتی ہے ہماری تاریخ، لیکن ہم بھی سمجھتے نہیں، ہم صرف احتجاج کرنا جانتے، صرف غصے کا اظہار کرنا جانتے، ہم کوئی کام کرنا نہیں جانتے۔ اب بھی ہم میں سے کوئی کتاب کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں، اپنی غلطیاں دیکھنے کو تیار نہیں، اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اپنے اندر بہن بھائیوں، رشتہ داروں، خاندانوں، مسلمان کمیونٹی کے اندر اتفاق، اتحاد اور محبت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے، ایک فرقہ دوسرے سے، وہ اس کو لان تان کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے، آپس میں کوئی یونٹی نہیں، کوئی سے نہیں، کوئی آواز نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا عذاب ہے۔ کس چیز کا؟ اس کتاب کو چھوڑنے، کیونکہ یہ کتاب بندوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتی۔ کتاب کو پشت پیچھے پھینک کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ مل کے یا اس کے ساتھ مل کے ہمیں دنیا میں عزت اور طاقت مل جائے، جو محال ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو چکا اور اللہ نے کتاب میں لکھ دیا اور سب کے لیے ایک سبق موجود ہے، لیکن کوئی اس کو پڑھے تو سبق حاصل کرے۔
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ ثم پھر، یعنی اس واقعے کے بعد، رددنا، لوٹا دیا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، الکر تھا باری کو، کافرے رے، اور کر رہا تھا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھیرنا، لوٹنا، باری، یعنی دوسری بار ہم نے پھر تمہیں غلبہ دیا، علیہم، ان پر، یعنی تمہارے دشمنوں پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد کی تمہاری ہم نے، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ساتھ۔ بنین کا لفظی معنی تو بیٹے ہیں، لیکن مراد اس سے اولاد ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنا دیا ہم نے تم کو، اکثرا، کثرت سے، نفیرا، تعداد میں۔ نفیر کا لفظ جو ہے یہ نفر سے ہے، اور نفر کس کو کہتے ہیں؟ نفری یا نفر، گروہ، تعداد۔ نفر اصل میں 3 سے لے کے 10 تک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنبے قبیلے کے افراد کے لیے بھی۔ اور خاص طور پر وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتی، نفر وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تو نفیر کیا ہے؟ نفر کی جمع۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی تمہیں غلبہ دیا، اور مال اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنا دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب اتنے بڑے حادثے سے بنی اسرائیل گزرے تو ان کے اندر احساس پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو پھر اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ بخت نصر کی موت کے بعد حالات بدل گئے اور ان کی سلطنت جو تھی وہ زوال پذیر ہوئی۔ ایک ایرانی بادشاہ جس کو سائرس یا خورس کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر سورت کہف میں بھی آپ پڑھیں گے، سائرس ٹو نے بابل پر حملہ کیا اور پھر اس کو فتح کر لیا۔ یعنی وہ بیبلونین جنہوں نے بنی اسرائیل کو نقصان پہنچایا تھا، اب وہ خود مغلوب ہو گئے، اور اس بادشاہ نے سب سے پہلے یہودا کی سلطنت کو بحال کیا، ان کو قید سے آزاد کیا، یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا، اور بہت سے یہودی جو بابل میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو واپس اپنے علاقے میں بھیج دیا، فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ثم رددنا لکم الکرۃ، ہم نے تمہاری طرف یعنی تمہارے حق میں دوسری بار تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازا، اور پھر تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ یعنی پھر دن بدل گئے، حالات بدل گئے، جسے کہتے ہیں نا دن پھر گئے، پھر ان کو طاقت مل گئی۔